السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کی سیاسی و عسکری قیادت کا اعلیٰ سطحی اجلاس. بٹبیر میں فضائیہ کے اڈے پر حملے کے بارے میں افغانستان کو فراہم کیے جانے والے شواہد پر غور. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
دہلی کی ایک ہندو طالبہ شام جا کر داعش میں شمولیت اختیار کر کے اس کی مدد کرنا چاہتی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شمالی نائجیریا میں اتوار کو دیر گئے کم از کم 4 دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 54 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور یمن نے 5 یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے جن میں 2 امریکی بھی شامل ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اور مشرق وسطی میں امریکی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. اور ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایران کے خلاف جوہری ہتھیار بنانے کے طویل عرصے سے الزامات کی تحقیقات کے سلسلے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. اور پوپ فرانسس پیر کو کیوبا کے دارالحکومت سے مشرقی کیوبا پہنچ گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی اعلی سیاسی اور فوجی قیادت نے گزشتہ دنوں پشاور کے قریب بڈبیر میں پاکستانی فضائیہ کے کیمپ پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے تناظر میں ملکی سیکیورٹی کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں پیر کو اسلام آباد میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں پشاور میں فضائیہ کے اڈے پر حملے کے بعد ملنے والے ان شواہد کا جائزہ لیا گیا جو افغانستان کو فراہم کیے جائیں گے. اس اہم اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل عامر ریاض، ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ ندیم زکی اور فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے بھی شرکت کی. وفاقی وزراء میں سے وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ چودھری نثار اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے. کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے اجلاس کے بعد سرکاری اعلامیوں میں بتایا گیا کہ ملک کی سیاسی و عسکری قیادت نے سلامتی کی مجموعی صورتحال کے علاوہ افغانستان کی حکومت کو شواہد کی فراہمی اور افغانستان سے ملنے والی اپنی سرحد کی نگرانی کے طریقہ کار پر بھی غور کیا گیا. تاہم بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ افغانستان کو کب اور کس سطح پر شواہد فراہم کیے جائیں گے. گزشتہ جمعے کو پشاور کے مضافات میں بٹبیر میں پاکستانی فضائیہ کے اڈے پر 13 دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور وہ تمام کے تمام سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں مارے گئے تھے. اس حملے میں 29 دیگر افراد بھی ہلاک ہوئے جن میں اکثریت پاکستانی فضائیہ کے اہلکاروں کی تھی. حملے کے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے بتایا کہ اس کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی اور وہیں سے شدت پسندوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. میجر جنرل عاصم باجوہ کا کہنا تھا کہ حملے کے دوران دہشت گردوں کی افغانستان میں اپنے معاونین سے ٹیلی فون کے ذریعے ہونے والی گفتگو کی بنیاد پر ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ بٹبیر فضائی اڈے پر حملے کی منصوبہ بندی سرحد پار کی گئی. تاہم افغانستان نے اس حملے میں اپنی سرزمین استعمال ہونے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان نے کبھی اپنی سرزمین دوسری ریاستوں کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دی ہے نہ کبھی دے گا. واضح رہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف گزشتہ سال جون سے بھرپور کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں، جبکہ رواں سال کے اوائل میں پارلیمان نے آئین میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم کرنے کی منظوری دی تھی. فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے انہیں فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 9 مزید مجرموں کی سزاؤں کی توثیق کر دی ہے. ایک سرکاری بیان میں پیر کو بتایا گیا کہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالت سے ایک قیدی کو سنائی گئی عمر قید کی سزا کی بھی توثیق کی ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کے مطابق سزائے موت پانے والے مجرم شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے قتل کے علاوہ فرقہ وارانہ قتل کی وارداتوں سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور خیبر ایجنسی کے قبائلی سرداروں نے حکومت کو یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے علاقوں سے عسکریت پسندوں کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور حمایت اور امداد کریں گے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں مقامی عمائدین نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق خیبر ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ نے ایک بڑے قبائلی جرگے میں شرکت کی جس میں مائدین کا کہنا تھا کہ وہ اس علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر شہاب علی شاہ نے اعلان کیا کہ دہشت گردوں کی علاقے میں موجودگی کے بارے میں ٹھوس اور درست معلومات فراہم کرنے والوں کو نقد انعام بھی دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اس وقت دو قبائلی علاقوں میں بھرپور کارروائی جاری ہے جن میں شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی شامل ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کو ملانے والی مرکزی شاہراہ بھی خیبر ایجنسی ہی سے گزرتی ہے، جبکہ اس قبائلی علاقے کے ذریعے روزانہ بڑی تعداد میں لوگ پاکستان اور افغانستان آتے جاتے ہیں۔ خیبر ایجنسی کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا کا مرکزی شہر پشاور اس قبائلی علاقے کے قریب واقع ہے، اور کہا جاتا رہا ہے کہ شہر میں ہونے والے حملوں میں دہشت گرد اسی راستے سے یہاں پہنچتے رہے ہیں۔ خیبر ایجنسی میں حال ہی میں خیبر 1 اور پھر خیبر 2 کے نام سے آپریشن شروع کیے گئے، جن کے نتیجے میں اگرچہ بیشتر علاقے کو دہشت گردوں سے صاف کروایا جا چکا ہے، لیکن اس کی دور افتادہ وادی تیرہ میں اب بھی کارروائی جاری ہے۔ وادی تیرہ میں حال ہی میں فضائیہ کی مدد سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تواتر سے نشانہ بنایا گیا۔ خیبر ایجنسی میں مقامی قبائلی مائدین نے دہشت گردی کے خلاف حکومت کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ ایسے وقت کیا جب گزشتہ ہفتے ہی دہشت گردوں کے ایک گروہ نے پشاور میں فضائیہ کے اڈے پر حملہ کیا تھا۔ حملہ کرنے والے 13 دہشت گردوں میں سے 5 کی شناخت کی گئی ہے، جن میں سے 3 کا تعلق خیبر ایجنسی سے بتایا گیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اخباری اطلاعات کے مطابق بھارت میں ایک نوجوان ہندو خاتون نے داعش کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر شام جانے کی کوشش کی ہے۔ اس لڑکی کے والد نے بھارت کی تحقیقاتی ایجنسی کو اطلاع دی ہے اور اس کو اپنے ارادے سے باز رکھنے کے لیے امداد کی درخواست کی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیل بتا رہے ہیں۔
بھارت میں نوجوانوں کو داعش کی جانب سے انتہا پسندی کی طرف مائل کرنے کا ایک حیرت انگیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ دارالحکومت دہلی کی ایک 20 سالہ ہندو طالبہ شام جا کر داعش کی مدد کرنا چاہتی ہے، تاہم اس کے والد کو، جو کہ فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ہیں، اس کے منصوبے کا علم ہو گیا اور انہوں نے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے سے رابطہ قائم کر کے اس سے مدد کی اپیل کی۔ این آئی اے کے اہلکار اب اس طالبہ کی کونسلنگ کر رہے ہیں اور اس کے ذہن سے انتہا پسندانہ خیالات صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق طالبہ نے دہلی یونیورسٹی کے ایک باوقار کالج سے گریجویشن کیا ہے۔ وہ پوسٹ گریجویشن کرنے کی غرض سے 3 سال کے لیے آسٹریلیا گئی تھی اور جب واپس آئی تو اس کی شخصیت بدلی ہوئی تھی۔ خفیہ ذرائع کے مطابق این آئی اے اور انٹیلیجنس بیورو اس معاملے میں ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں۔ طالبہ کے والد نے اس کے کمپیوٹر پر داعش سے متعلق بعض انٹرنیٹ پیغامات دیکھنے کے بعد این آئی اے سے رابطہ قائم کیا۔ اب تک کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ طالبہ داعش کے مبینہ رابطے میں تھی اور اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے شام جانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات نے داعش سے مبینہ رابطے کے شبہ میں جن 10 بھارتی باشندوں کو الگ الگ تاریخوں میں بھارت واپس بھیجا ہے، ان میں 2 ہندو نوجوان بھی شامل ہیں۔ خبروں کے مطابق آسٹریلیا میں جو لوگ نوجوانوں کو داعش میں بھرتی کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، ان میں کمبوڈیا کا ایک سابق بدھسٹ بھی ہے جس کا نام نیل پرکاش تھا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام ابو خالد الکمبوڈی رکھ لیا ہے۔ ادھر بھارتی نوجوانوں کو انتہا پسندی کی جانب راغب کرنے کی خبروں کے درمیان وزیر مملکت برائے داخلہ کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت داعش سے متعلق سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور جو بھی ضروری ہوگا اس بارے میں کارروائی کی جائے گی۔ وہ نئی دہلی میں ایک پروگرام کے موقع پر نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شمالی نائجیریا میں اتوار کو دیر گئے کم از کم 4 دھماکے ہوئے جن میں کم از کم 54 افراد ہلاک ہو گئے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے بورنو ریاست کے دارالحکومت مائیدوگوری میں ہوئے جہاں بوکو حرام شدت پسند سرگرم عمل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 دھماکے شہر کی علیحدہ علیحدہ مسجدوں میں یک کے بعد دیگرے ہوئے، اس وقت نمازی عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ دوسرے دھماکے مائیدوگوری کے بازار میں ہوئے۔ کسی گروپ نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن بوکو حرام شدت پسند گروپ سن 2009 سے باغیانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ ایک فوجی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کی حاضر سروس کو بتایا کہ 95 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے بم پھٹنے سے ہوئے، لیکن فرانسیسی خبر رساں ادارے نے عینی شاہد کے حوالے سے کہا ہے کہ مسجد میں دھماکہ شاید ایک خاتون خودکش حملہ آور نے کیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ترک کوسٹ گارڈ ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ 6 بچوں سمیت 13 پناہ گزین ترکی کے ساحل کے قریب کشتی ڈوبنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ وہی کشتی ہے جس کے بارے میں یونانی حکام نے اتوار کو کہا تھا کہ ربڑ کی کشتی میں 46 افراد سوار تھے جو یونانی جزیرے لیسپوس کی طرف جا رہی تھی اور ایک مال بردار جہاز سے ٹکرائی اور الٹ گئی۔ مرنے والوں میں 6 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق 20 افراد کو بچا لیا گیا۔ 13 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے، جبکہ بچنے والے 7 افراد کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ان کے ملکوں کے بارے میں ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اس برس ہزاروں پناہ گزین مختصر راستے کے سمندری سفر کے بعد ترکی سے یونان پہنچے۔ گزشتہ ہفتے بھی فارمانکوسی جزیرے کے قریب ایک کشتی الٹنے سے 34 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 15 بچے بھی شامل تھے۔ سمندری راستے کے علاوہ ہزاروں پناہ گزین زمینی راستے سے یورپی یونین میں داخل ہو رہے ہیں، اور 28 ممالک پر مشتمل تنظیم اس بحران سے نمٹنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کے روز کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں اور مشرق وسطی میں امریکی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وہ یمن سے 2 امریکی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد گفتگو کر رہے تھے۔ کیری نے کہا کہ یمن میں امریکیوں کی رہائی کی کوششیں اس وقت سے جاری تھیں جب ان کی گرفتاری کا علم ہوا تھا۔ انہوں نے حکومت عمان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان امریکیوں اور دوسرے افراد کی رہائی کے لیے حوثی باغیوں سے مذاکرات کیے۔ اس سے پہلے یمن میں حوثی باغیوں نے اس سال کے شروع میں اغوا کیے گئے کم از کم 5 غیر ملکی یرغمالیوں کو رہا کر دیا تھا، جن میں 2 امریکی بھی شامل تھے۔ باغیوں اور حکومت عمان کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ان تمام یرغمالیوں کو اتوار کو رہا کیا گیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں کیوں اغوا کیا گیا تھا اور نہ ہی مذاکرات کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ان میں سے کسی یرغمالی کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، مگر امریکہ کی ریاست نیو اورلینز میں قائم انسانی امداد پہنچانے والی کمپنی ٹرانس اوشینک ڈیولپمنٹ نے کہا کہ ان کا ایک ملازم بھی رہا ہونے والوں میں شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ امریکہ ان تمام لوگوں کی بہت قدر کرتا ہے جو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کام کرتے ہیں، خصوصاً عمانی رہنما سلطان قابوس بن سعید۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی اس قرارداد سے خود کو علیحدہ رکھے گا جس میں کیوبا کے خلاف طویل عرصے سے قائم تجارتی پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پچھلی 1/4 صدی سے کیوبا اسی طرح کی قرارداد جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پیش کر چکا ہے، جس میں ان قوانین پر خدشات کا اظہار کیا گیا تھا جو دوسری قوموں کی آزادانہ تجارت اور حاکمیت اعلیٰ کو متاثر کرتا ہے۔ پچھلے 2 سال سے صرف امریکہ اور اسرائیل 2 ایسے ملک تھے جو اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیتے تھے، لیکن پچھلے اکتوبر سن 2014 کی ووٹنگ سے امریکہ اور کیوبا کے تعلقات میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ جولائی میں دونوں حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف مخاصمت ختم کرتے ہوئے سفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق کیا۔ ہوانا اور واشنگٹن میں سفارت خانے کھول دیے گئے، اور امریکی صدر باراک اوباما نے کانگریس پر کھلے عام زور دیا کہ وہ کیوبا کے خلاف پابندیاں اٹھا لیں۔ پوپ فرانسس پیر کو کیوبا کے دارالحکومت سے مشرقی کیوبا پہنچے ہیں۔ اتوار کو انہوں نے کاسترو برادران سے ملاقات کی تھی جو 1959 سے کیوبا پر حکمران ہیں۔ پیر کو وہ فیڈل اور راول کاسترو کے آبائی صوبے اولگین پہنچے۔ اولگین ہوانا کے مشرق میں 800 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ایک صلیب کے لیے مشہور ہے جو اس کے دارالحکومت میں کئی صدیوں سے نصب ہے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔ پوپ فرانسس پیر کو کیوبا کے دارالحکومت سے مشرقی کیوبا پہنچے۔ تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
پیر کے روز پوپ فرانسس فیڈل اور راول کاسترو کے آبائی صوبے اولگین جائیں گے۔ اولگین ہوانا کے مشرق میں 800 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ایک سلیپ کے لیے مشہور ہے جو اس کے دارالحکومت میں کئی صدیوں سے نصب ہے۔ پوپ فرانسس نے اتوار کو ہوانا میں ایک دعائیہ تقریب میں شرکت کی اور کیوبا کے شہریوں کو نظریے پر عمل پیرا ہونے کے خطرات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہوانا کے تاریخی ریولیوشنری اسکوائر میں کھچا کھچ بھرے مجمع سے خطاب کیا۔
No apunta a una actitud de servilismo, por el contrario, pone en el centro۔
وہ کہہ رہے تھے کہ محبت کے ساتھ کسی کا خیال کرنا غلامی نہیں بلکہ اس کا مطلب اپنی بہنوں اور بھائیوں کو مرکزی حیثیت دینا ہے۔ خدمت ہمیشہ چہروں کو دیکھتی ہے، دلوں کو چھوتی ہے، قربت محسوس کرتی ہے اور حتیٰ کہ بعض اوقات تکلیفوں میں مدد کی کوشش کرتی ہے۔ خدمت کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ ہم کسی نظریے کے تحت نہیں انسانیت کے تحت خدمت اور مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے رومن کیتھولک رہنما پوپ فرانسس کے۔ اجتماع کے بعد پوپ نے کیوبا کے سابق رہنما فیدل کاسٹرو سے ملاقات کی۔ ویٹیکن کے بقول کاسترو خاندان کی موجودگی میں دونوں نے بہت غیر رسمی اور دوستانہ ماحول میں ملاقات کی۔ انہوں نے مذہب کے موضوع پر کچھ کتابوں کا تبادلہ بھی کیا۔ فرانسس اور ویٹیکن حکام نے امریکہ اور کیوبا کے درمیان سن 2014 میں ہونے والے خفیہ مذاکرات کی سالسی کی تھی۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں گزشتہ برس راؤل کاسترو اور صدر براک اوباما نے دونوں ممالک کے درمیان نصف صدی سے زائد عرصے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں سفارت خانے کھولے ہیں۔ پوپ فرانسس اولگن میں پیر کے روز ہزاروں افراد کے ساتھ دعائیہ تقریب میں شریک ہوں گے، جس کے بعد وہ کیوبا کے دوسرے بڑے شہر سینٹیاگو جائیں گے، جہاں وہ حضرت مریم سے منسوب ایک عبادت گاہ پر حاضری دیں گے۔ منگل کے روز کیوبا کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پوپ امریکہ پہنچیں گے، جہاں وہ صدر براک اوباما سے ایک نجی ملاقات کے علاوہ کانگریس کے مشترکہ اجلاس اور نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ نے پیر کے روز کہا کہ ایران کے خلاف جوہری ہتھیار بنانے کے طویل عرصے سے الزامات کی تحقیقات کے سلسلے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یوکیو امانو نے آئی اے ای اے کے بورڈ کو خبر دی ہے کہ ان کے ایران کے دورے میں پارچین کی فوجی تنصیب کا معائنہ بھی شامل تھا، جو ان تحقیقات کا خصوصی مرکز ہے۔ امانو نے کہا کہ پارچین تنصیب سے اہم نمونے بھی حاصل کیے گئے۔ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے امانو نے کہا کہ ادارے نے باوسوخ عمل کے ذریعے سے ان نمونوں کی تصدیق کی اور انہیں ویانا لایا گیا اور ادارے کے ماہرین نے ان کا تجزیہ کیا۔ امانو کے ایران کے دورے میں صدر حسن روحانی، ملکی جوہری ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحی اور وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے ملاقاتیں شامل تھیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ باوجود اس کے کہ کچھ سخت گیر افراد ملک جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معاہدے کی مذمت کر رہے ہیں، ایران میں لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اس کی حمایت کرتی ہے۔ اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس پر نشر ہونے والے اپنے انٹرویو میں روحانی نے کہا کہ ایران میں متعلقہ اداروں کی طرف سے منظوری کے بعد ہر کوئی اس معاہدے پر عمل درآمد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ہمارے لوگوں کی بڑی تعداد اس معاہدے کے بارے میں مثبت رائے رکھتی ہے۔ روحانی نے ایران امریکہ تعلقات کے تناظر میں اس معاہدے کے ممکنہ وسیع اثرات کے بارے میں بات کی اور کہا کہ دونوں ملکوں میں اعتماد کی کمی جلد ختم نہیں ہوگی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ مذاکرات ان دونوں کے درمیان مخاصمت کم کرنے کی جانب پہلا قدم ہو سکتے ہیں۔ شام میں جاری خانہ جنگی کے بارے میں تفتیش کرنے والے بین الاقوامی کمیشن نے تمام ممالک سے کہا ہے کہ شام میں مسلح گروپوں کو ہتھیاروں کی ترسیل کو روکنے کی کوشش کریں۔ جنیوا میں انسانی حقوق کی کونسل کے ایک اجلاس میں کمیشن کی تازہ رپورٹ کو زبانی پیش کیا گیا۔ جنیوا میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
کمیشن کے چیئرمین پالو جیو پینیرو نے انتہائی جذباتی انداز میں انسانی حقوق کے کمیشن کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی آنکھوں سے شام کو بکھرتے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
A nation has collapsed into the world's most chaotic and lethal battlefield.
دنیا کی انتہائی جان لیوا اور افراتفری سے بھرپور جنگ نے ملک کا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ بے سود اور بے نتیجہ جنگ میں پرتشدد کارروائیوں نے شام کے معاشرے کو پارا پارا کر دیا ہے۔ ملک کو منتشر کرنے کی بھاری قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ پنیرو نے ان تمام متحارب دڑوں کو انتباہ کیا جو شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہی معصوم شہری خوفناک تصادم کا اصل شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف حکومت شہری علاقوں پر اندھادھند بمباری کر رہی ہے تو دوسری طرف حکومت مخالف مسلح گروپس معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے دہشت گرد گروپ جبت النصرہ پر الزام لگایا کہ وہ لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں اذیت دے کر قتل کر رہا ہے۔ اسی طرح داعش یزیدی خواتین اور لڑکیوں پر ناقابل تصور ظلم ڈھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حد تو یہ ہے کہ 9 سال سے بھی کم عمر کی لڑکیوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کا المیہ اب یورپ کے ساحلوں تک پہنچ چکا ہے اور یہ ان حکومتوں کی ناکامی ہے جو شام میں امن و استحکام نہ لا سکیں۔
Far worse, however, is the supply of money, weapons and training bestowed upon belligerents in Syria.
بدترین بات یہ ہے کہ شام میں انتہائی ڈھٹائی سے پیسے، ہتھیاروں کی ترسیل اور تربیت کا کام جاری ہے۔ جو ممالک انہیں ہتھیار دے رہے ہیں، ان کی یہ قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ جنہیں وہ ہتھیار دے رہے ہیں وہ ان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ حکومتیں یا غیر حکومتی گروپس انہیں امداد دے رہے ہیں اور انہیں سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ شام کی حکومت نے اس طرح کے بیانات کا کوئی اثر نہیں لیا، وہ ایسی رپورٹوں کو جانبدارانہ کہہ کر مسترد کر دیتی ہے۔ شام کے نمائندے نے کہا کہ شام کی حکومت کے اس حق کو مسترد کرنا ناقابل قبول ہے جو وہ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کر رہی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ سن 2017 سے امریکہ میں پناہ حاصل کرنے والوں کی تعداد بڑھا کر 1,00,000 کر دی جائے گی، جبکہ یورپ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں پناہ گزینوں کی درخواستوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسے حقیقی طور پر پناہ کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کچھ پناہ گزین ایسے بھی ہیں جن کے پاس جعلی شامی پاسپورٹ ہیں اور جس کی وجہ سے شامی باشندوں میں تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
But this step that I am announcing today, I believe, is in keeping with the best tradition of America as a land of second chances and a beacon of hope.
جس اقدام کا میں آج اعلان کرنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ امریکہ کے بہتر روایات سے مطابقت رکھتا ہے کہ یہ ملک مواقع کی سرزمین ہے اور امید کی کرن ہے جو انسانی کوششوں میں اضافی اقتصادی امداد لے کر آئے گا۔ یہ امداد نہ صرف ہماری حکومت کی جانب سے بلکہ امریکی عوام کی جانب سے بھی ہوگی۔ اس کی تفصیل آئندہ چند دنوں میں طے کر لی جائے گی۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ۔ نئے منصوبے کے تحت امریکہ پناہ گزینوں کے ویزوں کی تعداد محدود کرے گا جو اس وقت 70,000 سالانہ ہے۔ 2016 میں یہ تعداد بڑھ کر 85,000 تک پہنچ جائے گی اور اس کے بعد اگلے سال یہ تعداد 1,00,000 تک بڑھا دی جائے گی۔ مسٹر کیری نے یہ بھی کہا کہ واشنگٹن مستقبل میں 1,00,000 سے آگے کی حد میں اضافے کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ گریگوس شیتینا نے کہا ہے کہ یورپ کو پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ منصوبے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسے منصوبے کی جو انفرادی ممالک کے لیے کوٹا مقرر کرے کہ اسے کتنے لوگوں کو پناہ دینی ہوگی۔ پیر کو روزنامہ پولیٹیکو یورپ میں ایک مضمون میں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی پہلی ترجیح اپنی سرحدوں کو بند کرنا ہے اور یہ کہ یونین کو پناہ گزین استقبالیہ مراکز قائم کرنے کی ضرورت ہے جو اس بات کا تعین کرے کہ کون پناہ گزین ہیں اور کون اقتصادی مواقع کے لیے اپنا وطن ترک کر کے یورپ پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولینڈ مہاجرین کو پناہ دینے کے خلاف نہیں، مگر یورپی یونین کی جانب سے 1,20,000 تارکین وطن کو مختلف ممالک میں تقسیم کرنے سے اس مسئلے سے پوری طرح نہیں نمٹا جا سکے گا۔ دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں پناہ گزینوں نے حالیہ دنوں میں کروشیا کے ساتھ سربیا کی سرحد کے نزدیک گرد آلود راستوں پر سفر کیا جو مغربی یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے 3 شامی افراد سے بات کی جن کی عمریں لگ بھگ 20 سال تھیں۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی۔ ان میں سے ایک نے دیگر ملکوں سے آنے والے پناہ گزینوں پر اپنے غصے کا اظہار کچھ یوں کیا۔
Too many people here have a Syrian and IDs, passports.
ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس شامی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہیں، وہ شامی نہیں ہیں، ان کا تعلق پاکستان، افغانستان، عراق، لبنان اور بہت سے دیگر ملکوں سے ہے، اور حقیقت میں مجھے بہت صدمہ پہنچا ہے کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہمارا معاملہ ہے۔ لیکن ایک عراقی پناہ گزین صدیق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خاندان والوں کو پناہ ملنی چاہیے کیونکہ وہ داعش دہشت گرد گروپ سے بچ کر بھاگ رہے ہیں۔
You must know this information for all the European. The Daesh is not know just the Syrian because the Daesh is coming from Iraq.
آپ کو یقینی طور پر ان اطلاعات کے بارے میں علم ہوگا. تمام یورپین کو داعش کا تعلق صرف شام سے نہیں, داعش کا وجود عراق اور شام میں بھی ہے اور وہ ہر ایک سے نفرت کرتے ہیں. محمد کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ پناہ کے متلاشی ہیں. انہوں نے صرف شام پر توجہ مرکوز کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا.
سوریان ریفیوجی از آل آف پروسیس از ویری ہائی بٹ دی افغان ریفیوجیز نو.
شامی پناہ گزینوں کے لیے یہ تمام عمل بہت آسان ہے, لیکن افغانستان کے پناہ گزینوں کے لیے نہیں. یہ سب کچھ شامیوں کے لیے ہے. کون حقیقی پناہ گزین ہے اور کون نہیں, اور کون معاشی بہتری کی تلاش کے لیے یورپ جانے کا خواہش مند ہے, اس کے جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہنگری جو اپنے جنوبی سرحدوں پر باڑ لگا رہا ہے, پناہ گزینوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے جو یورپ جانا چاہتے ہیں. زولتان کواکس ایک سرکاری ترجمان ہیں, وہ کہتے ہیں
joint european force that is able to stop illegal migration and establish the form the protocol by which
ایک مشترکہ یورپین فورس جو غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے قابل ہوئی ہے, اور ایک پروٹوکول بنایا گیا ہے جس کے تحت ہم حقیقی پناہ گزینوں کو پہچاننے کے قابل ہوئے ہیں جنہیں حقیقی معنوں میں پناہ کی ضرورت ہے. یہ تھے سرکاری ترجمان زولتان کواکس کے الفاظ. منگل کو یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ہو رہا ہے, جس کے بعد بدھ کو یورپی یونین کے سربراہ کا اجلاس ہوگا جس میں پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کے لاح عمل پر بات چیت ہوگی. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق اس سال 470,000 سے زائد افراد یورپ آ چکے ہیں, جن میں سے 40% کے قریب شام سے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی آمد سے یورپی ممالک تذبذب کا شکار ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ایک مطالعاتی جائزہ رپورٹ میں توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ 50 برسوں کے بعد بالغ افراد میں الزائمر کی بیماری اور یاداشت کی کمزوری کے اثرات میں اضافہ ہو جائے گا. تحقیقار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا وٹامن ڈی دماغی کمزوری کے ظاہر ہونے کے عمل کو سست کر سکتا ہے. وٹامن ڈی سورج اور گیری والے میوے, دال اور چکنائی والی مچھلی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تحقیقاروں کے جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی کا تعلق الزائمر کی بیماری اور یاداشت کی کمزوری سے ہو سکتا ہے. الزائمر دماغی کمزوری کی ایک عام طور پر پائی جانے والی بیماری ہے. الزائمر بیماری مریضوں کے لیے ایک خوفناک تجربہ اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ایک تھکا دینے کا امر ہے. اس بیماری میں مبتلا ایک مریض کرس رابرٹس کا کہنا ہے کہ سب سے خراب صورتحال وہ ہے جب میں گاڑی کے اندر کھو جاتا ہوں. نہ صرف یہ کہ میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں, بلکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں. عالمی ادارے صحت کے ایک اندازے کے مطابق 4,70,00,000 سے زیادہ افراد دماغی کمزوری کے مرض میں مبتلا ہیں, اور ان میں سے 60% کا تعلق کم اور درمیانی آمدنی والے ملکوں سے ہے, جہاں اس مرض سے نمٹنے کی صلاحیت بہت کم ہے. امریکی تحقیقکاروں نے بڑی عمر کے افراد میں وٹامن ڈی کی سطح اور ان کی دماغی صلاحیت, جس کا تعلق چیزوں کو یاد رکھنے اور اپنے خیالات کو عمل میں ڈالنے سے متعلق ہے, جائزہ لیا ہے. امریکی ڈاکٹر جوشوا ملر نے کہا کہ جن افراد پر تحقیق کی گئی, ان میں سے کچھ افراد مکمل طور پر دماغی کمزوری کا شکار تھے, جبکہ چند ایک میں یہ مرض درمیانی سطح کا تھا, جبکہ چند ایک کا فہم ایسا تھا جسے ہم معمول کے مطابق قرار دیتے ہیں. تحقیق کاروں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان گروپ میں 60% افراد میں وٹامن ڈی کی کمی پائی گئی. ملر نے کہا کہ جو افراد دماغی کمزوری کے مرض میں مبتلا تھے, ان میں ان افراد کے مقابلے میں وٹامن ڈی کی سطح کم تھی جن کا دماغی فہم درمیانے درجے کا تھا یا وہ معمول کے مطابق تھا. جن افراد میں وٹامن ڈی کی کمی پائی گئی, ان میں کم عرصے کے لیے یاداشت کی کمی کے ساتھ ساتھ خیالات کو منظم کرنے کی صلاحیت بھی کم تھی, اور اپنے کاموں کو ترجیح دینے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی کم پائی گئی. ملر نے کہا کہ لوگوں میں دماغی صلاحیت ان افراد کی نسبت 2.5 گنا کم ہو رہی تھی جنہیں مناسب وٹامن ڈی حاصل تھی. اس مطالعاتی جائزے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بظاہر وٹامن ڈی دماغی کمزوری کے ظاہر ہونے کے عمل کو سست کر سکتی ہے، لیکن اس بارے میں مزید مطالعاتی جائزوں کی ضرورت ہے کہ آیا وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس اس عمل کو سست کرنے میں کارآمد ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ مطالعاتی رپورٹ امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن کے رسالے میں شائع کی گئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈز میں مبتلا افراد کی زندگی کے بارے میں اسلام آباد میں ایک تصویری نمائش جاری ہے۔ لوک ورثے کے زیر اہتمام یہ اپنی نوعیت کی پہلی نمائش ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ثقافتی مرکز لوک ورثہ میں تصویروں کی ایک منفرد نمائش جاری ہے، جس میں پہلی مرتبہ ایڈز کے وائرس ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی تصاویر آویزاں کی گئی ہیں۔ ان تصویروں میں پاکستان میں ایچ آئی وی سے متاثرہ ان 25 افراد کی ہمت و حوصلے کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں جو وائرس سے متاثر ہونے کے باوجود ایک بھرپور زندگی گزارنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس نمائش کا انعقاد پاکستان میں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام، اقوام متحدہ کے انفارمیشن سینٹر اور ایچ آئی وائرس و ایڈز کے خلاف کام کرنے والے اقوام متحدہ کے پروگرام یو این ایڈز نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس نمائش کا مقصد ایچ آئی وی سے جڑے معاشرتی تعصبات اور امتیاز کو ختم کرنا ہے۔ نمائش میں رکھی گئی ہر تصویر کے ساتھ اس شخص کی ایک مختصر کہانی بھی بیان کی گئی ہے جس میں ان کو درپیش چیلنجوں اور تحفظات کا اظہار ہے، مگر ساتھ ہی تبدیلی لانے اور امتیاز ختم کرنے کا عزم بھی شامل ہے۔ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام سے وابستہ تاج ولی خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس نمائش کا مقصد ایچ آئی وی سے متاثر افراد کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔
ایک تو انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز ہیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلم زیادہ ہوا، اور دوسرا مائگرینٹ ورکرز جو باہر سے لوگ آتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اب ایک پرابلم جب ہے تو نیڈس ٹو بی ریزالوڈ۔ تو اس میں یہی ہے کہ اس قسم کے کمپیئر ضروری ہے، مطلب ایڈوکیسی کے لیے، تاکہ ان لوگ کی آواز کمیونٹی میں اور گورنمنٹ میں تھوڑا سا یہ اس پہ کام ہو جائے، ان کی اس بیماری کی روک تھام کے لیے اور ان کی ٹریٹمنٹ پہ۔
ایڈز کا سبب بننے والے وائرس ایچ آئی وی سے متعلق عام طور پر کافی منفی تاثر پایا جاتا ہے، اور زیادہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس وائرس کا سبب غیر ازدواجی جنسی روابط ہی ہیں۔ واضح رہے کہ 2010 میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا تھا کہ پاکستان میں عموماً ایچ آئی وی یا ایڈز سے متاثرہ افراد سے لوگ ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں اور انہیں مذہبی سرگرمیوں میں شریک ہونے سے بھی روکا جاتا ہے، جبکہ ملازمتوں کے سلسلے میں بھی ان سے امتیاز برتا جاتا ہے۔ اس مرض کے بارے میں عام لوگوں میں آگہی کا بھی شدید فقدان ہے۔ ایک متعدد اندازے کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال تک ایچ آئی وی سے متاثر افراد کی تعداد 94,000 تھی۔ تاہم نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے عہدیداروں کے مطابق ایچ آئی وی سے متاثرہ صرف 10,000 افراد کے بارے میں سرکاری سطح پر معلومات موجود ہیں، جبکہ لگ بھگ 80,000 ایسے افراد ہیں جو ممکنہ طور پر ایچ آئی وی ایڈز کا شکار ہونے کے باوجود اپنی بیماری سے متعلق لا علم ہیں۔ پاکستان میں ایچ آئی وی اور ایڈز سے متاثر ہونے والوں میں زیادہ تعداد ہی سرنج کے بار بار استعمال کرنے والوں کی ہے۔ ایڈز ایک جان لیوا بیماری ہے جس کا وائرس عمومی طور پر غیر فطری جنسی روابط، غیر محفوظ انتقال خون اور استعمال شدہ سرنج کے دوبارہ استعمال سے انسانی جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان اور چین سے ملنے والی سرحدوں کا بھی دورہ کر رہے ہیں تاکہ وہ خود سیکیورٹی کے حالات معاملات کا جائزہ لے سکیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے جو پیر کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے 3 روزہ دورے پر پہنچے، سامبا کے علاقے میں پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد جو بھارت میں انٹرنیشنل بارڈر اور پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے کا دورہ کیا۔ وہاں حال ہی میں تعینات کیے گئے بھارت تبت سرحدی پولیس فورس آئی ٹی بی پی کے سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا ملک توسیع پسندانہ عزائم نہیں رکھتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنے ہمسایوں بالخصوص پاکستان اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سرحدوں کے تعین کے سلسلے میں تنازعات اور دہشت گردی جیسے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ کے ہمراہ بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل ڈی کے پاٹھک اور آئی ٹی بی پی میں ان کے ہم منصب کرشنا چودھری بھی تھے۔ انہوں نے پہلے سانبا میں پاکستان بھارت سرحد پر اور پھر لداخ جا کر بھارت چین سرحد پر پائی جانے والی حفاظتی صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لیا. آئی ٹی بی پی جوانوں سے خطاب کرنے کے دوران اور بعد میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت صرف اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ سرحدوں کی دوسری جانب سے دراندازی اور سرکشی کا سلسلہ بند ہو. جہاں تک ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا سوال ہے, بھارت اس میں پہل کرنے کے لیے تیار ہے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا ملک اپنی عزت اور وقار جیسے معاملات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. جب ان سے پوچھا گیا کہ سرحدوں پر حال ہی میں پیش آئے ناخوشگوار واقعات کے پس منظر میں کیا پاکستان کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کا سلسلہ بحال کرنے کا امکان ہے, تو راجناتھ سنگھ نے کہا, میں کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ایسا کرنا ممکن ہے. پاکستان کو آگے آنا چاہیے, دونوں جانب سے پہل ہونی چاہیے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. دریاسنا راولا کوٹ پونچھ کے علاقے میں چکھندا باغ کے کراسنگ پوائنٹ پر پیر کو بھارت اور پاکستان کے مقامی فوجی کمانڈروں کے درمیان ایک فلیگ میٹنگ ہوئی, جس میں حال ہی میں سرحدوں پر ہوئی جھڑپوں اور ان سے پیدا شدہ صورتحال پر غور و خوض کیا گیا. بھارتی فوج کے ترجمان ایس ڈی گوسامی نے بتایا کہ فلیگ میٹنگ خوشگوار ماحول میں ہوئی اور طرفین نے ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی آمدن خلاف ورزی نہیں کی جائے گی اور آئندہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے گا. یہ بھی طے پایا کہ سرحدوں پر پائے جانے والے تناؤ کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی. اس موقع پر گلے شکوے بھی کیے گئے اور کئی آپسی مسائل پر کھل کر اظہار خیال کیا گیا. بھارتی وفد کی قیادت بریگیڈر ایچ ایس سرین اور پاکستانی وفد کی قیادت بریگیڈر عثمان کر رہے تھے. ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی یہ میٹنگ کشمیر کی سرحدوں پر مقابل فوجوں کے درمیان 20 دن تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے پس منظر میں ہوئی, جن میں دونوں جانب کئی شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
یونان میں الیکسس سرپراس نے دعویٰ کیا ہے کہ بائیں بازو کی ان کی جماعت سیریزا نے اتوار کو ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور وہ جلد ہی مخلوط حکومت تشکیل دے کر یورپی قرض خواہوں کی شرائط پر مبنی اصلاحات نافذ کریں گے تاکہ اربوں ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کیا جا سکے. اتوار کو دیر گئے انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد وسطی ایتھنز میں اپنے پرجوش حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت یونان کی معیشت کی تعمیر نو اور ملکی وقار کو بلند کرے گی. الیکسس سپرانٹ کا کہنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمزور ترین کارکنوں کے طبقے کے لیے کل ہی سخت محنت کرنا ہوگی. ہمیں یونان میں مساوات, انصاف, سماجی ترقی, سماجی انصاف, ملکی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا. ہم 4 سال بعد ایک مضبوط اور شفاف یونان دیکھنا چاہتے ہیں جس پر اس کے عوام فخر کر سکیں اور دوبارہ اپنے آپ کو بلند کر سکیں. اس سے قبل سپراس کے حریف قدامت پسند جماعت نیو ڈیموکریسی پارٹی کے رہنما وینجلس میماراکس نے سیریزا جماعت کو فتح پر مبارکباد دیتے ہوئے سپراس پر زور دیا کہ وہ جلد حکومت تشکیل دیں. سپراس کا کہنا تھا کہ وہ قوم پرست جماعت کو حکومت میں شامل کریں گے جس کے رہنما نے مخلوط حکومت میں شمولیت پر رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے. یونان کی معیشت کو شدید بحران کا سامنا ہے جس سے نکلنے کے لیے اسے اپنے یورپی قرض خواہوں سے بیل آؤٹ پیکج درکار ہے, جنہوں نے اس قرض کے عوض ملکی معیشت کے لیے بھی اصلاحات کرنے پر اصرار کر رکھا ہے, جن میں پینشنوں میں کٹوتی اور محصولات میں اضافہ بھی شامل ہے. ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں اور مباحثے جاری ہیں, ریپبلکن پارٹی کے کچھ صدارتی امیدواروں نے مسلمانوں کے بارے میں متنازع آراء کا اظہار کیا ہے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے, جنہیں گزشتہ دنوں اسی طرح کے بیان پر شدید تنقید کا سامنا ہوا تھا, اتوار کو متعدد انٹرویوز میں امریکی مسلمانوں اور امریکہ اور دوسرے ملکوں میں انتہا پسند مسلمانوں کے درمیان فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی. رپورٹ کے تفصیلات اسد حسن سے.
ریپبلکن پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے ایک امیدوار بین کارسن نے کہا ہے کہ مسلمان امریکہ کا صدر بننے کے لیے ناموزوں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسلام کے بنیادی اصول امریکہ کی اقدار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. بین کارسن کا کہنا ہے کہ میں اس بات کی وکالت نہیں کروں گا کہ ایک مسلمان کو ملک کا سربراہ بنا دیا جائے, میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا. بین کارسن نے, جنہیں ایک راسخ العقیدہ کرسچن خیال کیا جاتا ہے, ان خیالات کا اظہار این بی سی کے پروگرام میٹ دا پریس میں کیا. ان کا کہنا تھا کہ صدر کا عقیدہ ووٹروں کے لیے معنی رکھتا ہے. انہوں نے اسلام کو امریکی آئین کے غیر موافق قرار دیا, تاہم انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ اسلام کس طرح سے آئین کے ضابطوں کے برعکس ہے. مسٹر کارسن کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ریپبلکن پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے ایک اور امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حوالے سے تنقید کا سامنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے اپنے اس حامی کی تصدیق کیوں نہیں کی جس نے نیو ہیمپشائر میں مہم کے دوران صدر باراک اوباما کو مسلمان قرار دیا اور کہا کہ مسلمان اس ملک میں ایک مسئلہ ہیں. ڈیموکریٹس کی جانب سے نامزدگی کی امیدواروں میں سر فہرست ہلری کلنٹن اور گورنر نیو جرسی کرس کرسٹی نے بھی ایک ریلی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس خاموشی پر تنقید کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تنقید کا جواب اپنے ایک ٹویٹر پیغام اور اس ٹویٹ کو ایک مہم کے دوران پڑھ کر سناتے ہوئے دیا ہے.
Am I morally obligated to defend the president every time somebody says something bad or controversial about him? I don't think so, right?
وہ جواباً سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی شخص صدر باراک اوباما کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ صدر کا دفاع کریں؟ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ اتوار کے روز امریکی مسلمانوں اور دنیا بھر میں موجود انتہا پسند مسلمانوں کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے دکھائی دیے. سی این این کے اسٹیٹ آف دا یونین پروگرام میں ان کا کہنا تھا کہ میرے کئی مسلمان دوست ہیں جو زبردست لوگ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کئی مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو اپنی نوعیت کے انتہا پسند ہوں. یہ مسئلہ اس ملک میں بھی موجود ہے اور پوری دنیا میں موجود ہے کہ آپ کو انتہا پسند مسلمانوں سے مسائل ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صدر باراک اوباما کی جائے پیدائش اور ان کے عقیدے کے بارے میں سخت تنقید کرتے ہیں, تاہم صدر باراک اوباما واضح کر چکے ہیں کہ وہ ایک کرسچن ہیں. بین کارسن نے, جو کسی بھی مسلمان کے ملک کے صدر بننے کے مخالف ہیں, کہا ہے کہ کسی مسلمان کا کانگریس کا رکن منتخب ہونا ایک الگ بات ہے, کیونکہ ان کے بقول اس بات کے انحصار اس بات پر ہے کہ وہ مسلمان کیسے ہیں اور ان کی پالیسیاں کیا ہیں, اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی بھی اور شخص کوئی بات کہتا ہے. امریکی کانگریس میں ایک مسلمان رکن ہیں, کیت ایلیسن. ان کا تعلق ریاست منیسوٹا سے ہے. ریپبلکن امیدواروں کی مقبولیت سے متعلق سی این این اور او آر سی کے تازہ ترین جائزے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ بدستور پہلے نمبر پر ہیں, تاہم ان کی مقبولیت 32% سے کم ہو کر 24% تک آئی ہے. ہیلوٹ پیکارڈ کی سابق چیف ایگزیکٹو کارلی فائرینا 15 پوائنٹس کے ساتھ, جبکہ کارسن دوسری پوزیشن سے تنزلی کے بعد 14 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شمالی نائجیریا میں اتوار کو دیر گئے 4 دھماکے ہوئے جن میں کم از کم 54 افراد ہلاک ہو گئے. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے بورنو ریاست کے دارالحکومت مائیدوگوری میں ہوئے جہاں بوکو حرام شدت پسند سرگرم عمل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 2 دھماکے شہر کی علیحدہ علیحدہ مسجدوں میں یک کے بعد دیگرے ہوئے. اس وقت نمازی عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے. دوسرے دھماکے مائیدوگوری کے بازار میں ہوئے. کسی گروپ نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, لیکن بوکو حرام شدت پسند گروپ سن 2009 سے باغیانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے. ایک فوجی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کی ہاؤس آف سروس کو بتایا کہ 95 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے بم پھٹنے سے ہوئے, لیکن فرانسیسی خبر رساں ادارے نے عینی شاہد کے حوالے سے کہا کہ مسجد میں دھماکہ شاید ایک خاتون خود کش حملہ آور نے کیا تھا. خبر رساں ادارے رائٹرز نے ترک کوسٹ گارڈ ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ 6 بچوں سمیت 13 پناہ گزین ترکی کے ساحل کے قریب کشتی ڈوبنے سے ہلاک ہو گئے. خبریں ختم ہوئیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پاکستان کے علاقے سوات سے تعلق رکھنے والی 13 سالہ حدیقہ بشیر کو پاکستان میں بچیوں کی کم عمری میں اور زبردستی کی جانے والی شادیوں کے خلاف جدوجہد کرنے پر محمد علی ہیومینیٹیرین ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. نیلوفر مغل نے حدیقہ کے والد افتخار حسین سے اس بارے میں خصوصی گفتگو کی.
یہ ایوارڈ جو ہے محمد علی ہیومینیٹیرین ایوارڈ, یہ انسانی ہمدردی کے تحت ان نوجوانوں کو دیا جاتا ہے جن کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے. ان نوجوانوں کو دیا جاتا ہے جو لیڈرشپ کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو برائیاں ہوتی ہیں اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. جہاں تک حدیقہ کا سوال ہے تو حدیقہ جو ہے وہ ارلی چائلڈ میرج اور فورس میرجز کے خلاف کام کرتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیقہ کی عمر جو ہے وہ 13 ایئرز ہے. پہلے اس میں یہ تھا کہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ 20 ایئر سے اباو ایج کے نوجوانوں کو دیا جاتا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس بچی کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں, ہم اسے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اس کے ایج کو لحاظ میں نہیں رکھا اور اسے یہ ایوارڈ دیا. تو اس طرح حدیقہ جو ہے پوری ایشیا سے ریپرزینٹ کرتی ہیں ایوارڈ میں. اور دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ حدیقہ سب سے کم عمر بچی بنی ہے جو جسے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے, اور بلکہ پوری دنیا میں کم عمر بچی بن گئی ہے, اور پاکستان میں پہلی بچی بنی ہے جسے یہ اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے.
ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ ہم حدیقہ اس وقت بہت کم عمر ہیں, تو انہوں نے یہ کام کب سے شروع کیا؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے گھر گھر جا کر اپنی اس مہم کا آغاز کیا, تو ان کی کتنی عمر تھی جب انہوں نے اپنے اس کام کا آغاز کیا؟
یہ تقریباً پچھلے سال کی بات ہے, جب when she was 12 years old, جب وہ 12 سال کی تھی, اور اس وقت جو تھی وہ یہ کلاس 6 میں پڑھ رہی تھی. تو اس کی ایک سہیلی کی شادی ہو گئی جس سے اسے کافی صدمہ پہنچا, کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ تشدد ہو رہا تھا, تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوا, تو پھر اس کے خلاف اس نے اپنی آواز اٹھانی شروع کی, اور اس طرح اس وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. پھر جب اس کے سامنے اس کے چچا جو ہیں وہ دی اویکننگ آرگنائزیشن چلاتے ہیں, تو اس آرگنائزیشن میں کچھ ایسے کیسز آئے جیسے کہ شاہدہ کا کیس آ گیا, شبنم کا کیس آ گیا, ایک کی ناک کاٹ دی گئی تھی, دوسری کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی. تو جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا اور انویسٹیگیٹ کیا, تو اس میں یہ پتا چلا کہ ان کی شادی جو ہے وہ 7 سال کی کر دی گئی تھی اور دوسری کی 10-12 سال کی عمر میں کر دی گئی تھی ایگزیکٹ. اس سے پھر اسے اور انسپیریشن ملی کہ بھئی کم عمری کی شادی میں بچیوں کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو نہیں سنبھال سکتی, تو اس وجہ سے جو ہے پھر انہیں تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس انسپیریشن کو لے کر وہ آگے بڑھی اور اپنا کام جاری رکھا. ہفتے میں جو ہے 3 دن جو ہے وہ وزٹس کرتی ہیں ہاؤسز کا اور ڈور ٹو ڈور, اور اپنا پیغام لوگوں کا.
اور کس طرح کا ماحول ہے اس وقت سوات میں اگر ہم دیکھیں, کیونکہ وہاں پہ تو جیسے کہ ہم سننے میں آتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی کافی عرصہ پابندی رہی, تو کس قسم کا رسپانس ملتا ہے حدیقہ کو؟
ماحول تو اس پورے پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ کافی خراب ہے. اگر آپ دیکھیں کافی حد تک جو ہے تشدد اور یہ ہو رہا ہے, دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس بات کو اس سوسائٹی میں اٹھانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جیسے کہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کنزرویٹو سوسائٹی میں اس طرح کی بات کرنا اور پھر کلچرل بیریئرز کو پلانگنا, تو یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن کسی نہ کسی کو تو قدم اٹھانا ہے, تو کسی نہ کسی کو تو برائی کا راستہ روکنا ہے.
اور افتخار حسین صاحب, مستقبل میں کیا ارادے ہیں حدیقہ کے؟
اس نے تو یہ کہا ہے کہ میں مستقبل میں جو ہے میں وکیل بننا چاہتی ہوں اور وکالت کرنا چاہتی ہوں, اور لوگوں کے اس طرح کے جو کیسز آئیں گے تو ان کو ہینڈل کرنا چاہتی ہوں, لوگوں کی اور ہیلپ کرنا چاہتی ہوں. تو یہی اس کا مشن ہے, عورتوں کے جتنے حقوق ہیں اس کے لیے لڑنا اور اس کے لیے آگے بڑھنا.
تو جب حدیقہ کے ایوارڈ کی یہ خبر آپ نے سنی, تو گھر والوں کے تاثرات کیا ہیں آپ سمیت؟
اس کی ماں تو رو دی تھی اس وقت, تو اس کی چچی بھی جو ہے وہ بھی رو پڑی تھی خوشی کے مارے, اور بیان نہیں کر پا رہے تھے ایک دوسرے کو. جب وہ اسپیچ دے رہی تھی, جب ہم اسے لائیو سن رہے تھے, تو وہ جو خوشی ہم محسوس کر رہے تھے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں اس نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے اور اسے اتنی پذیرائی مل رہی ہے, اور پھر امریکہ میں اتنی پذیرائی مل رہی ہے, تو یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ اسے اتنی کم عمر میں اتنے بڑے اعزاز سے نوازا گیا.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ
rnn.fm اور urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
لگ بھگ 40 لاکھ شامی باشندے اپنے ملک میں جاری تشدد سے جانے بچانے کے لیے بھاگ کر دوسرے علاقوں میں جا چکے ہیں. ان کی اکثریت نے اپنے پڑوسی ملکوں ترکی، لبنان، اردن، عراق اور مصر میں پناہ لی ہے. لیکن اب جبکہ بشار الاسد کی وفادار سیکورٹی فورسز اور داعش جیسے پرتشدد انتہا پسند گروپس دونوں ہی شہری آبادی کو مسلسل ہدف بنا رہے ہیں، سرحد پار جانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. شام کے قریب ترین پڑوسی ملک پہلے ہی پناہ گزینوں کی اتنی بڑی تعداد کی میزبانی کر رہے ہیں کہ ان کے وسائل اور ان کی آبادیوں پر پڑنے والے دباؤ کو بالکل واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ترکی اس وقت اپنا ملک چھوڑنے والے 20 لاکھ سے زیادہ افراد کی میزبانی کر رہا ہے، جبکہ اردنی حکومت کے مطابق اس وقت اردن کی آبادی کا 20% سے زیادہ حصہ پناہ گزینوں پر مشتمل ہے. اس صورتحال کے پیش نظر بہت سے شامی باشندوں نے مسلسل سفر میں رہنے کا مشکل فیصلہ کر لیا ہے. ہزاروں افراد جن میں کئی نسلوں پر مشتمل پورے کے پورے خاندان شامل ہیں، اس وقت بلقان کے راستے وسطی یورپ کا سفر کر رہے ہیں، اس امید پر کہ وہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں وہ اتنے عرصے کے لیے عزت اور روزگار کے ساتھ زندگیاں گزار سکیں، جب تک کہ ان کے اپنے وطن میں ہلاکتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ یورپ کے ان بہت سے ملکوں میں اپنے لیے محفوظ پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے ہیں جو یہ فیصلہ کرنے کے مراحل میں ہیں کہ وہ کتنے پناہ گزینوں کی میزبانی کر سکتے ہیں، اور وہ ان کی مدد کے لیے اپنے وسائل کو یکجا کر رہے ہیں. امریکہ بھی اپنے ملک میں پناہ گزینوں کے داخلے سے متعلق ایک پرجوش اور مستحکم پروگرام قائم رکھنے کے لیے پرعزم ہے، اور خاص طور پر شام کے پناہ گزینوں کی ضروریات سے آگاہ ہے. صدر کا یہ پختہ عزم ہے کہ ان کی انتظامیہ آئندہ سال کم از کم 10,000 شامی پناہ گزینوں کو قبول کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ان ملکوں کی مدد کے لیے بھی کام کر رہا ہے جو پہلے ہی پناہ حاصل کرنے کے خواہش مند شامی باشندوں کی ایک بڑی تعداد کی میزبانی کر رہے ہیں، خاص طور سے شام کے قریب ترین پڑوسی ملک. ہم شام کے ان لاکھوں افراد کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بھیج رہے ہیں جنہیں اس کی فوری ضرورت ہے. ان میں اندرون ملک نقل مکانی کرنے والے بہت سے لوگ شامل ہیں. بحران کے آغاز سے اب تک امریکہ انسانی ہمدردی کی امداد میں 4 ارب 10 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی امداد فراہم کر چکا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم شام کے تنازع کے کسی پرامن سیاسی حل کے لیے سفارتی چینلز کے ذریعے کام کر رہے ہیں، کیونکہ پناہ گزینوں کی ایک بڑی اکثریت آخر کار کسی روز اپنے وطن واپس جانا چاہے گی. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ آخر کار جو کچھ ہوگا وہ ہے شام میں ایک سیاسی تبدیلی، تاکہ شام کے عوام ایک محفوظ، خطروں سے پاک اور مستحکم وطن میں رہ سکیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات. سر اور سنگیت کی ملکہ، تفصیلات فکر و فن میں. ترنم کی ملکہ اللہ وسائی نے 21 ستمبر کو قصور شہر میں آنکھ کھولی.
وہ موسیقار مدد علی اور فتح بی بی کی 11 اولادوں میں سے ایک تھیں۔ 5 برس ہی کی تھیں کہ سر اور سنگیت کی کشش نے انہیں فن کی جس دنیا میں قدم رکھنے پر مجبور کیا، وہاں انہوں نے 7 عشرے گزارے اور اللہ وسائی سے نور جہاں اور پھر ملکہ ترنم بن کر کروڑوں دلوں پر راج کیا۔ جب اللہ وسائی نے گلوکاری سے زیادہ اداکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا تو ان کا خاندان قصور سے کلکتہ سے دھار گیا اور یوں اللہ وسائی بیبی نور جہاں کے نام سے پکاری جانے لگی۔ انہوں نے کے ڈی مہرا کی فلم پنڈ دی کڑی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد فلم مصر کا ستارہ میں اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کا جادو بھی جگایا۔ کچھ عرصے بعد وہ لاہور چلی گئیں اور وہیں سر اور ساز کی دنیا میں اپنی پہچان بنائی۔ یہ وہ پہلا گیت تھا جو نور جہاں نے فلم گل بکاؤلی کے لیے ریکارڈ کروایا۔ کچھ عرصے بعد وہ ممبئی چلی گئیں اور مزید کچھ فلموں میں کام کیا۔ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کے ساتھ فلم بڑی ماں میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ زہرا بائی امبالے والی اور امیر بائی کرناٹکی کے ساتھ مل کر ایک قوالی گائی جو ان کے فنی سفر میں سنگ میل ثابت ہوئی۔ یہ جنوبی ایشیا کی فلموں میں نسوانی آواز میں گائی گئی پہلی قوالی تھی۔ متحدہ ہندوستان میں مرزا صاحبہ نور جہاں کی آخری فلم تھی۔ 1947 کے بعد وہ اپنے شوہر شوکت حسین رضوی کے ساتھ کراچی چلی گئیں اور پھر پاکستان میں بننے والی کئی فلموں میں کام کیا، جن میں چنوے، دوپٹہ، مرزا غالب اور انارکلی کے علاوہ کئی فلمیں شامل ہیں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نام اداکاری کو خیر بات کہنے کے بعد نور جہاں نے مکمل طور پر سر اور سنگیت کو توجہ دی اور ملکہ ترنم کے خطاب سے پکاری گئی۔ کئی اعزازات سے نوازا گیا جس میں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ شہرت کو 1965 میں گائے گئے قومی ترانوں نے بام عروج تک پہنچا دیا۔ اے پتر ہٹا تے نہیں وک جے، اے پتر ہٹا تے نہیں وک جے، کی لبنی وچ بازار پڑے وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیا اسر۔ سانو نہر والے پل تے بلا کے، سانو نہر والے پل تے بلا کے، تے خور ماہی کتھے رہ گیا، ساڈی اکھاں وچ نیند
کئی طرح۔ نور جہاں کے بارے میں اس خصوصی فیچر کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر لینس ریمکس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔